احمده ونصلي على رسول الكريم. میرے محترم دوستو اور بزرگو، اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، ساری کی ساری کائنات کو بنانے والے بھی اللہ پاک اور ساری کی ساری کائنات کو چلانے والے بھی اللہ پاک. کائنات کا ایک ایک ذرہ، پانی کی ایک ایک بوند، درخت کا ایک ایک پتا جس طرح پیدا ہونے میں اللہ پاک کے حکم کا محتاج ہے، ایسے ہی استعمال ہونے میں بھی اللہ پاک کے حکم کا محتاج ہے. یہ کائنات خود نہیں بنی بلکہ اللہ نے بنائی ہے، اور یہ خود بخود نہیں چل رہی. اللہ پاک کا ایک بہت بڑا غیبی نظام ہے جس کے ماتحت یہ ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے. ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج، اور اللہ رب العزت کی ذات ساری مخلوق سے بے نیاز. ایک ہے ظاہرہ نظام جو ہمیں آنکھ سے نظر آتا ہے، میاں بیوی سے اولاد نظر آ رہی ہے، زمین سے غلہ نظر آ رہا ہے، دکان، تجارت، ملازمت، اس سے روزی نظر آ رہی ہے، بادلوں سے بارش نظر آ رہی ہے. یہ ایک ظاہرہ نظام ہے، یہ حقیقی نظام نہیں ہے. حقیقی نظام وہ نظام ہے جو اللہ پاک کا براہ راست نظام ہے، جو آنکھوں سے اوجھل ہے. میاں بیوی ہیں، اولاد نہیں ہے، ایک شادی، دو شادی، تین شادی، چار شادی، اولاد کا نام و نشان نہیں. زمین ہے لیکن غلہ نہیں، بادل ہیں لیکن بارش نہیں. ہمارے کوئٹہ میں بادل آتے ہیں، جھوم کے چلے جاتے ہیں، ایک قطرہ پانی کا نہیں برستا. تو یہ سارے ہمارے برتن ہیں، ان میں ڈالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات. تو اللہ رب العزت کرنے میں ساری مخلوق سے بے نیاز، جب چاہیں، جیسا چاہیں، جس طرح چاہیں وہ کر دیں. ان کے ارادے کا نام وجود. پیدائش پہ آ جائیں تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیں. آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے اور نہ آدم علیہ السلام کا باپ ہے. اور پھر پیدائش کے اوپر آ جائے تو مرد کے اندر سے عورت کو پیدا فرما دے. حالانکہ بچے عورتیں پیدا کرتی ہیں، لیکن ہماری دادی جان کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دی. اور ہماری دادی جان جب پیدا ہوئی، کہتے کپڑوں کے ساتھ پیدا ہوئی. عورت کو اللہ پاک نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، یہ چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں. آج ساری دنیا الا ماشاءاللہ، آج ساری دنیا اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ عورت کو بے حیا بنا دیا جائے، کیونکہ یہ شیطان کا بہت بڑا جال ہے. یہ تو کچھ ملک بچے ہوئے ہیں، ہم اس پر بڑا شکر ادا کریں. کچھ ملک والوں نے قانون بنایا ہوا ہے اور کپڑے کی مقدار مقرر کی ہے کہ اس سے زیادہ کپڑا بدن پر نہیں رکھ سکتے. اور ابھی مشورے میں، وہاں رائمنڈ کے مشورے میں ایک ملک والے آئے، ان کے آنسو جاری تھے. وہ کہنے لگے ہمارے ملک والوں نے حکم دے دیا کوئی عورت پردہ نہیں کر سکتی. اب ہماری مستورات میں وقت بھی لگائے ہوئے ہیں، وہ برقعے بھی پہنتی ہیں، تو اب ہمارا کیا ہو؟ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، ان سب کا پہلا کام اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ پاک کی صفات کو بیان کرنا، اللہ پاک کے کمالات کو بیان کرنا، اللہ پاک کی جنت کو بیان کرنا، اللہ کی دوزخ کو بیان کرنا، اللہ کے فرشتوں کو بیان کرنا، کیونکہ لوگ اللہ کو نہیں جانتے، مال والوں کو جانتے ہیں، عہدے والوں کو جانتے ہیں، زمینداروں کو جانتے ہیں، باغ والوں کو جانتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں جانتے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو اللہ کا تعارف کراتے ہیں کہ ایک ایسی پیاری ذات ہے، ایسی مقدس ذات ہے، وہ تم سے کچھ بھی نہیں چاہتی. اللہ پاک صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ میرے بندے، میں نے تجھے انسان بنایا ہے تو تو انسان بن کر زندگی گزار. تو خلق تو بے یدیا ہے، آسن تقویم ہے، ساری مخلوق کے اندر حسین ترین جو مخلوق ہے وہ انسان. تو جانوروں کی طرح زندگی کیوں گزارتا ہے؟ کیوں قتل و غارت کر رہا ہے؟ کیوں جو ہے ایک دوسرے سے جھگڑے کر رہا ہے؟ کیوں ایک دوسرے کا ناجائز مال کھا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انسان بن کر رہے. مولانا پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، فرمایا لفظ انسان جو ہے یہ ان سے نکلا ہے، اور انس کا مطلب ہے محبت. تو جس شخص میں محبت نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں. تو اس تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کا تعارف کراتے رہے اور بتاتے رہے. اب جب لوگ یہ سنتے ہیں کہ اللہ کی کیسی پاکیزہ ذات ہے اور اس کے ایسے لامحدود خزانے ہیں اور اس نے ایسی جنت بنائی ہے، تو پھر پیغمبروں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا طریقہ کیا ہے. جیسے کوئی پلازا تیار ہو رہا ہو نا، تو اس کے فلیٹس کی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہو، تو لوگ پھر دفتر میں جا کے پوچھتے ہیں فلیٹ کس طرح ملے گا، کیا شرائط ہے؟ تو وہ پھر بتاتے ہیں ابھی شناختی کارڈ کی کاپی لگاؤ، اتنا ایڈوانس جمع کرو، یہ چیزیں کرو. تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کا اتنا آسان سیدھا سادہ نسخہ بتایا، ایک گنڈری والا، ایک چھابڑی والا، ایک مونگ پھلی والا، ایک مزدور، ایک کلرک، ایک زمیندار، ایک چپڑاسی، سارے کے سارے ہی اس خزانے سے لے سکتے. عورت بھی اس خزانے سے لے سکتی ہے، مرد بھی لے سکتا ہے، گورا بھی لے سکتا ہے، کالا بھی لے سکتا ہے، جوان بھی لے سکتا ہے، بوڑھا بھی لے سکتا ہے، مریض بھی لے سکتا ہے، تندرست بھی لے سکتا ہے. اور وہ نسخہ کیا ہے؟ ایمان لے آؤ اور اعمال صالح کرو، بس چھٹی. ایمان لانا کوئی مشکل بات نہیں ہے. سات باتوں پر جو ایمان لانا ہے، آخرت پر، جنت پر، دوزخ پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر، فرشتوں پر، اللہ کی وعدانیت پر، کوئی مشکل کام نہیں. اور اعمال صالح کرنا بالکل آسان، نماز پڑھنا بالکل آسان، روزہ رکھنا بالکل آسان، مالداروں کے لیے حج کرنا بالکل آسان، زکات دینا بالکل آسان، نیکی کرنا بالکل آسان، برائی کرنا مشکل. تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سادہ اور آسان نسخہ کامیابی کا بتایا کہ اس پر جنہوں نے عمل کیا اللہ پاک نے ان کو کامیابی مرمت فرمائی. بی بی مریم علیہ السلام جیسی پاکیزہ عورت نے اس نسخے کو استعمال کیا تو اللہ پاک نے اس کو اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ پوری کی پوری ایک سورت قرآن پاک میں بی بی مریم کے نام سے نازل فرمائی. اور لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ جیسے کالے انسان نے اس نسخے کو استعمال کیا، اللہ پاک نے ان کو اتنا اونچا کیا کہ پوری کی پوری ایک سورت قرآن پاک میں نازل ہوئی. وہ اپنے معصوم بچے سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں, یا بنیا اقیم الصلاۃ, یا بنیا وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. وہ باتیں اللہ پاک کو ایسی پسند آ رہی ہے, اللہ پاک اس کو قرآن میں نقل کر. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نسخے کو استعمال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں مؤذن بن گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فاقہ کش نے, غریب آدمی نے اس نسخے کو استعمال کیا تو شیخ الحدیث بن گیا. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بین الاقوامی تاجر نے اس نسخے کو استعمال کیا تو دنیا میں خوشخبریاں مل گئی, جنت کا ٹھکانہ. تو میرے عزیزوں اور بزرگوں, دین پر چلنا انتہائی آسان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دنیا میں ظہور ہوا, یہ روحانی چاند جب زمین پر اترا تو فرماتے ہیں کہ اس وقت میں ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت الٹے ہوئے پڑے. اللہ پاک نے دکھایا کہ اب تمہاری نہیں چلے گی, اب میرے پیغمبر کی چلے گی, ساری دنیا میں اس کی چلے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بڑے ہوئے تو آس پاس جو دیکھا تو لوگوں کی عجیب زندگی ہو رہی ہے, قتل و غارت ہو رہی ہے, پریشانیاں ہو رہی ہیں, نہ کسی کی جان محفوظ ہے, نہ مال محفوظ ہے, نہ عزت محفوظ. معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے, حاجیوں کے قافلے وہ لٹ کر جا رہے ہیں. پیغمبر کی یہ صفت ہوتی ہے, اس کے مزاج میں یہ بات شروع سے ہی ہوتی ہے, اس کو برائیاں اچھی نہیں لگتی, نیکیوں سے محبت ہوتی. یہ نہیں کہ جب پیغمبر کو تاج نبوت پہنایا جاتا ہے پھر اسے برائیوں سے نفرت ہوتی ہے اور نیکیوں سے محبت ہوتی ہے. نہیں, شروع سے ہی پیدائشی طور پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو برائی اچھی نہیں لگتی, گناہوں سے نفرت ہوتی ہے, ظلم سے نفرت ہوتی ہے اور اچھائیوں سے محبت ہوتی ہے. پھر جب بڑے ہو گئے تو پھر فکر میں اور اضافہ ہو گیا, پریشانی اور بڑھ گئی. کھانا پانی ساتھ لے کے غاروں میں چلے جاتے, بیٹھے رہتے, روتے رہتے کہ یا اللہ تو نے ان کو انسان بنایا ہے اور یہ زندگی گزار رہے ہیں جانوروں جیسے. جب رونے کی حد ہو گئی تو پھر اللہ رب العزت نے تاج نبوت پہنایا اور ارشاد فرمایا, پیارے نبی, اب غاروں میں بیٹھنے کا دور گزر گیا, اب آپ لوگوں کے سمندر میں گھس جائیں اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کریں. گھر تشریف لائے تو بڑی پریشانی کا عالم تھا, بدن پر کپ کپی ہو رہی تھی, بخار سا ہو رہا تھا, گھبراہٹ ہو رہی تھی. ہماری اما جان سے کہا, زملونی زملونی, دس سے رونی دس سے رونی, مجھے چادر اڑا دو, مجھے سردی لگ رہی ہے, کپ کپی ہو رہی ہے, میرے لیے بستر بچھا دو. اما جان نے بستر بچھایا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا. وہ بھی بڑی پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں آج میرے شوہر کو کیا ہو گیا. تو اس وقت میں ایک بزرگ ہستی تھی, ورقہ بن نوفل, وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے. وہ ان کے پاس چلی گئی اور جا کے سارا ماجرا سنایا کہ میرا شوہر ایسے پریشان ہے, اس کی عجیب حالت ہو رہی ہے. اور یہ ورقہ بن نوفل بہت ضعیف شخصیت تھے, عمر ان کی 90 سال سے اوپر تھی, پلکیں ان کی گر چکی تھی. جب کسی سے بات کرتے تو آنکھ کو پلک کو انگلی سے پکڑ کے کھول کے پھر اسے دیکھتے پھر بات کرتے. اور تورات کے یہ بہت بڑے عالم تھے. جب انہوں نے سارا قصہ سنا تو اس نے کہا, بہن مبارک ہو, مبارک ہو, تیرا شور تو اللہ کا پیغمبر ہے, اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں, لیکن ایک بات سن, ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی قوم اس کو شہر چھوڑنے پر مجبور کرے گی, اور اگر میں زندہ رہا تو میں بھرپور ساتھ دوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری اماں جان کو دعوت دی بقول مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ یہاں دعوت کا بول ختم ہوا اور ہماری اماں جان نے اسلام قبول کر لیا. درمیان میں ایک سیکنڈ کا فاصلہ. اہل مکہ کو جمع کیا اور ان سے ارشاد فرمایا, میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں, بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو اہل مکہ نے کیا کہا, آپ امین ہیں, آپ صدیق ہیں, آپ شریف ہیں, آپ حیادار ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں ایسا آیا تھا کہ عرب کی کنواری نوجوان دوشیزہ کی آنکھوں میں ایسا آیا نہیں تھا جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آیا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے دنیا بھر کے انسان, سامنے بیٹھے ہوئے مکے والے, اور پکارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آخری انسان, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف کسی قوم کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گے, کسی علاقے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گے, کسی زمانے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گے, کسی ملک کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گے, سارے عالم کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گا. تو پہلے دن سے پوری امت کو لیا, پوری امت. یہ قوم جو ہے نا, قوم یہ ہے پھول, اور امت جو ہے وہ گلدستہ ہے, بہت سارے پھول مل کر پھر گلدستہ بنتا ہے. تو سینکڑوں قومیں مل کر پھر امت بنتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن سے جو محنت شروع فرمائی وہ امت پنے کی محنت شروع فرمائی. اگر کسی کو یقین نہ آئے تو حرمین شریفین میں جا کر دیکھ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنائی ہے یا امت بنائی ہے. دنیا بھر کی قومیں حرمین شریفین میں آپ کو ملیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا عمل شروع کیا, اور جو ہے مکی زندگی کے اندر ایمان لانا اتنا مشکل تھا, اتنا مشکل تھا جیسا اپنے آپ کو جلتے ہوئے تندور میں پھینکتے. جو ایمان لے آتا تھا مصیبتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑتے. بلال اکشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے, آل یاسر کو ستایا جا رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اوجری رکھی جا رہی ہے, راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, طرح طرح کی تکلیفیں جو ہے وہ پہنچتی. اور وہاں سے اللہ پاک کا کیا حکم تھا, بدلہ نہیں لینا, مقابلہ نہیں کرنا, ہاتھ باندھ کے رکھو کفو ایدی کو, صبر کرو صبر کرو صبر. تو یہ دعوت کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا, اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے حدیث کی شکل میں موتی جواہر لال اور یاقوت نکلتے, صحابہ کرام ان کو غور سے سنتے, آپس میں اس کو دہراتے اور پھر اس کو پھیلاتے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتوں پر عمل کرتے اور اللہ کی یاد کرتے. جو قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوتا پھر رات کو تہجد میں اٹھ کر اللہ پاک کو سنا. تو دعوت کا عمل, تعلیم اور تعلم کا عمل, ذکر و عبادت کا عمل اور خدمت کا عمل مکی زندگی میں چل پڑا, لیکن چھپ چھپ کے, ڈر ڈر کے, خوف کے ساتھ یہ عمل ہو رہا. اور پھر جب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا ہجرت کا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ ہجرت فرمائی, اس سے پہلے جماعت مدینہ منورہ بھیج دی جنہوں نے ماحول بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی. مسجد نبوی کیا تھی؟ صحابہ کرام پتھر ڈھو کر لے آئے, مٹی کا گارا بنا دیا, اور جن انصار کے کھجوروں کے باغ تھے وہ ٹہنیاں کاٹ کے لے آئے, تنے کاٹ کے لے آئے. مستورات کو پتہ چلا کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے, انہوں نے پیغام بھیجوا کہ اللہ کے رسول ہم بھی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مرمت فرما دی. تو صحابیات جو تھی وہ بھی رات کو عشاء کے بعد وہ بھی کام میں حصہ ڈال دیتی, پتھر اٹھا کے لے آتی, مٹی کٹھی کر دیتی, تو مسجد تعمیر ہو, اور یہ چاروں اعمال کھلم کھلا شروع. نو سال تک صحابہ کرام اس مسجد میں اندھیرے میں نماز پڑھتے, جبکہ دین کی روشنی, اسلام کی روشنی, اس کی کرنیں جو ہیں مشرق, مغرب اور شمال اور جنوب میں پہنچ رہی تھی. علاقوں کے علاقوں سے لوگ اسلام قبول کرتے اور پھر مدینہ منورہ دین سیکھنے کے لیے آتے. نو سال کے بعد ایک شخص دور کے علاقے کا رہنے والا ہے, وہ مدینہ منورہ تشریف لایا. وہ اپنے ساتھ لالٹین لے کر آیا تھا. اس نے جو دیکھا مسجد نبوی میں صحابہ کرام اندھیرے میں نماز پڑھ رہے, اس نے چراغ جلا دیا. صبح کو جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو دیکھا روشنی ہے. صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا یہ روشنی کس نے کی؟ بتایا گیا کہ ایک شخص دور کا رہنے والا ہے, تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام ہے, وہ اپنے ساتھ لالٹین لایا اور اس نے جلا دی. فرمایا اسے پیش کرو, بلاؤ اسے. اسے بلایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ چراغ تم نے جلایا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے جلایا ہے. پیارے نبی اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے, فرمایا اگر میری بیٹی ہوتی میں تیرے نکاح میں دے دیتا. تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے, اتنا بڑا کام تو نے کیا ہے. تو یہ چاروں اعمال جو ہے وہ شروع ہو گئے, اسلام ترقی کرنے لگا اور صحابہ کرام کی تعداد بڑھنے شروع ہو گئی. آس پاس کے علاقوں سے لوگ آنا شروع ہو گئے. کفار مکہ کو جب یہ پتہ چلا کہ ہم تو اس سوچ میں تھے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کریں گے, ختم کریں گے, اور یہ مدینہ منورہ میں جا کے پھل پھول رہے ہیں, چنانچہ وہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ کیا کیا جائے. تو ان کے مشورے میں یہ طے پایا کہ ایک لشکر تیار کیا جائے, قافلہ تیار کیا جائے, تجارتی قافلہ ہو, یہ شام کی طرف جائے اور وہاں سے مال خریدے اور بیچے اور خوب مال کمائے, اور اس مال سے پھر ہم تیر و تفنگ خریدیں گے, تلواریں اور نیزے خریدیں گے, ڈھالیں خریدیں گے, اور مدینہ منور پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کریں گے. یہ اسکیم ہے. چنانچہ بقول مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کے کہ 265 کلو سونے کی مقدار کے برابر یہ رقم جو ہے وہ جمع ہوگی. آج کل کے حساب کے مطابق 52 کروڑ روپیہ. ہر عورت نے, ہر مرد نے, ہر جوان نے, ہر بوڑھے نے اس میں حصہ ڈالا اور قافلہ تیار ہو گیا. ابو سفیان کو اس کا سالار مقرر کیا گیا, 50 آدمی ان کے ساتھ کر دیے, یہ قافلہ روانہ ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی کہ یہ قافلہ ہے, یہ سکیم ہے, اور مسلمانوں کے نیست و نابود کرنے کا یہ سوچ رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ قافلہ بچ کے نہ جائے, یہ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تیار ہیں, آپ جیسا حکم فرمائے. وہاں ابو سفیان کو اطلاع ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہمارا راستہ روک کے بیٹھے. اس نے ایک بڑے مکار دغاباز شخص کو 2000 روپے رشوت دے کے اور اس کو تیار کیا کہ تم مکے میں جا کے اطلاع دو کہ ہمارا قافلہ جو ہے وہ خطرے میں. وہ ایسا چالاک آدمی تھا, اس نے کیا کیا, اونٹ کا کچاوا جو ہے وہ الٹا کر کے رکھ دیا اور کرتا آگے سے پھاڑ دیا, اونٹنی کی ناک جو ہے اس کو کاٹ دیا, اس سے خون بہنا شروع ہو گیا. یہ عرب کے دستور میں بہت بڑے خطرے کی گھنٹی تھی. جیسے اللہ نہ کرے ابھی کراچی پہ انڈیا حملہ کر رہے تو ہمارے فوج والے سائرن بجائیں گے کہ ابھی اپنی جانوں کو بچاؤ, بچوں کو بچاؤ, مالوں کو بچاؤ, حملہ ہو گیا ہے, بمباری شروع ہو. اس حالت میں جب وہ مکے میں داخل ہوا تو مکے والوں کی چیخیں نکل گئی, عورتیں تک چیخو پکار کرتی ہوئی باہر نکل آئی. کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ تمہارا مال بھی گیا اور تمہارے آدمی بھی گیا. پھر ایک جنگی لشکر تیار ہوا مقابلے کے لیے. ابو جہل کی سرکردگی میں 1000 کا لشکر تیار ہوا, تیر و تفنگ کے ساتھ, کھانے پینے سامان کے ساتھ اور لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ. اور یہ قافلہ یہاں سے چل. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی, تیاری تو کی ہوئی تھی قافلے کو روکنے کے لیے اور ادھر سے ایک لشکر ابھی آ رہا ہے. پھر صحابہ کرام کو جمع کیا, قربان جائیں صحابہ کرام. اب تقاضے کی نوعیت بدل گئی ہے, پہلے قافلے کو روکنا تھا, اب ایک جنگی لشکر سے لڑائی کرنی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب بتاؤ کون تیار. قربان جائیں صحابہ کرام, ایسی مبارک ہستیاں جن کا ذکر جو ہے انجیل میں بھی اور زبور میں بھی اور تورات میں بھی ان کا ذکر ہے. اور اللہ پاک نے ان روحوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے پسند فرما. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, آپ غم نہ کھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے, ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے, ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے, ہم آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے. اگر آپ حکم دیں سمندر سے, سمندر میں کود جاؤ, ہم اس کے لیے تیار ہیں. اگر آپ حکم دیں پہاڑوں سے چھلانگیں مارو, ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اے اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے. تعداد جو گنی تو 313 تھی. ارشاد فرمایا اصحاب طالوت کی تعداد اصحاب جالوت کے مقابلے میں 313 تھی اور اللہ پاک نے ان کو فتح نصیب. اب دونوں لشکر جو ہے وہ آمنے سامنے پہنچ گئے بدر کے میدان میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ پاک کے سامنے گرے اور زاری کرتے ہیں اور عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ, یہ مٹھی بھر جماعت ہے, اگر یہ ختم ہوگی قیامت تک تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. یا اللہ ان کی مدد فرما, یہ بھوکے ان کو کھانا کھلا, ان کے کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑے دے, اور یا اللہ ان کی تعداد کم ہے تو ان کو فتح نصیب فرما. صبح کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں. آ کے عرض کیا اللہ کے رسول اب تو رونے کی حد ہو گئی, ساری رات اب اللہ پاک سے مانگتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا, آنکھوں سے آنسو کی جھڑی چل رہی تھی. ارشاد فرمایا کہ جی ابو بکر, اللہ پاک نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں فتح دوں. اور نشاندہی کی, ابو جہل یہاں جہنم رسید ہوگا, عتبہ یہاں جہنم رسید ہوگا, شیوہ یہاں جہنم رسید. اب یہ جنگ ابھی تک شروع نہیں ہوئی تھی. قبیلہ بنو خفار کے 2 شخص سے وہ وہاں سے گزر رہے تھے. انہوں نے جب دیکھا 2 لشکر آمنے سامنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چلو ان کی لڑائی ہوگی, ہم تماشا دیکھیں. وہ پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ گئے. وہ جو اوپر تک گئے تو انہیں گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی. اوپر جو دیکھا تو بادلوں میں سے گھوڑا براک اتر رہا ہے اور غیب سے آواز آئی حیزوم نیچے اتر. حیزوم جبرائیل امین کے گھوڑے کا نام, براک کا نام. تو غیر مسلموں نے بھی اللہ پاک کی مدد کو آنکھ سے دیکھ لی. ایک کا تو دل پھٹ گیا, وہ تو وہیں ڈھیر ہو گیا. دوسرے نے اپنے آپ کو بچایا, بعد میں وہ ایمان بھی لیا. اب دونوں لشکر آمنے سامنے, اور یہ دنیا کی عجیب ترین جنگ ہے. एक तरफ एक भाई है दूसरी तरफ दूसरा भाई है, एक तरफ मामू है एक तरफ भांजा है, एक तरफ बाप है एक तरफ बेटा है, कबीला कबीले से लड़ रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार से लड़ रहा है। ये गैरों के साथ लड़ना आसान है, अपनों से लड़ना ये बड़ा मुश्किल होता है। हमारे कोयटे में एक बहुत बड़े सरदार थे कबायली और वजीर लगे हुए थे, और उनका सेक्रेटरी जो था एक सैयद तबलीग में वक्त भी लगा हुआ था। इतवार के दिन उनको फोन आया कि शाह साहब मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, जल्दी से आप बंगले पर आ जाए। इन्होंने कहा जी आज इतवार का दिन है, हमारी भी जरूरतें होती है, दफ्तर तो बंद है, ऐसा क्या इमरजेंसी कोई हो गई। उसने कहा दफ्तर का काम नहीं है, मेरा बेटा कलाशनकोव लेके छत पे खड़ा है मुझे मारने के लिए, और आप आले रसूल हो, आपकी वो बड़ी इज्जत करते हैं, आप आके उसको समझाओ। अब मैं तो सरदार हूँ वजीर भी हूँ, अभी पुलिस को टेलीफोन कर दूंगा, वो उठा के जेल में डाल देंगे, फिर छुड़ाना भी मुझे ही पड़ेगा। तो अपनों से लड़ना मुश्किल। तो इस जंग के अंदर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने अपने सगे मामू को अपने हाथ से जहन्नम नसीब की। अबू उबैदा साहबी रसूल हैं बिन जर्रा, वो काफरों की तरफ से उसने हमला किया, बाप ने हमला किया, इन्होंने बचाया, फिर हमला किया फिर बचाया, तीसरी दफा जो बाप ने तलवार उठाई इन्होंने खींच के तलवार मारी, बाप की गर्दन वो जा पड़ी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा इनके मुकाबले पर आ गया, बाद में ये ईमान ले आया था। तो अरज करने लगा कि अब्बा हुजूर बदर में आप मेरे ठीक निशाने पर आ गए थे, और अगर मैं चाहता तो आपको कत्ल कर सकता था, लेकिन मैंने बाप समझकर छोड़ दिया। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया मफहूम कि अगर तू मेरे निशाने पे आ जाता मैंने तेरे टुकड़े टुकड़े कर देने। मेरे सामने बेटा नहीं था बल्कि अल्लाह का दुश्मन और अल्लाह का रसूल का दुश्मन। तो अल्लाह पाक ने फतह नसीब फरमाई, 70 कुफार मक्का बड़े बड़े सरदार वो जहन्नम रसीद हो गए। अब सहाबा किराम ने पूछा कि इनका क्या करें, कफन दफन तो है नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इनको घसीट कर अंधा कुआं है उसके अंदर फेंक दो। सहाबा ने घसीट कर उस कुएं के अंदर फेंक दिया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर वापस हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं के करीब जब गुजरे खड़े हो गए और उस कुएं पर निगाह डाली, आंखों में आंसू आ गए, और कुएं वालों को मुखातिब किया मफहूम, उस जालिमों तुमने क्या किया, तुम मेरी अपनी कौम के आदमी थे, मेरे रिश्तेदार थे, मैंने तुम्हें कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुमने इनकार कर दिया, मैंने कहा मेरे ऊपर वही का नजूल होता है, तुमने इनकार कर दिया, और मैंने कहा कि अल्लाह वादुल्ला शरीक है, तुमने इनकार कर दिया, अब तुम्हारा क्या हाल है। सहाबा कराम हैरान कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों से बातें कर रहे, उमर रजी अल्लाह तआला ने देख रहे, अर्ज किया अल्लाह के रसूल आप मुर्दों से बातें कर रहे, ये आपकी बात को सुनते हैं। इरशाद फरमाया उमर सुन, जिस तरह तू मेरी बात को सुन रहा है ना इस तरह ये भी मेरी बात को सुन रहे हैं, लेकिन इनको जवाब देने की इजाजत नहीं। तो मेरे अजीजों और बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने कुफर की कमर को तोड़ के रख लिया, इस्लाम को फतह नसीब फरमाई और इस्लाम तरक्की करने लग पड़ा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि 10,000 के लश्कर के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के पर हमला आवर हुए, और इनकी सारी का ये हाल था कि सर मुबारक बार बार ऊँटनी के कुहान से लग रहा था कि या अल्लाह तू नहीं मदद फरमाई, अकेले तू नहीं मदद फरमाई। दस्ते बने हुए थे, किसी की जुबान से ये बात निकली कि अलयौमल यौमल मलहमा, आज बदले का दिन है, आज हम उन कांटों का भी हिसाब लेंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाए जाते थे, उस ओजरी का भी हिसाब लेंगे, बिलाल अफशी के रेत पर लिटाने का भी हिसाब लेंगे, खब्बाब के अंगारों पर भूलने का भी हिसाब लेंगे। नबी अलैहिस्सलाम को जो ये बात पहुंची तो इरशाद फरमाया अलयौम अलयौमल मरहमा, आज रहमत का दिन है, पैगंबर बदले लेने के लिए नहीं आता बल्कि माफ करने के लिए आता। और जब ये लश्कर मक्के में दाखिल हुआ ऐसा ऐलान किया कि आज तक किसी लश्कर ने ऐसा ऐलान नहीं किया, और न ही क्यामत तक कोई ऐसा ऐलान कोई लश्कर करेगा। इरशाद फरमाया बूढ़े को कत्ल नहीं करना, عورت کو قتل نہیں کرنا، بچے کو قتل نہیں کرنا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو قتل نہیں کرنا، جو نوجوان تلوار پھینک دے اس کو قتل نہیں کرنا، جو حرمین شریفین میں داخل ہو جائے اسے قتل نہیں کرنا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے قتل نہیں کرنا، وہ ایمان لے آئے تھے۔ اور ارشاد فرمایا آج میرا وہ اعلان ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے اعلان کیا تھا، لا تصریب علیکم اليوم، آج سب کو میں نے معاف کر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی محنت فرمائی اور صحابہ کرام نے پورا پورا ساتھ دیا، 150 کے قریب جماعتیں اور لشکر تیار ہو کر یہ اللہ پاک کے راستے میں نکلے۔ 25 میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً خود تشریف لے گئے، باقی میں صحابہ کرام کو امیر بنایا اور اللہ پاک کے راستے میں نکالا۔ اب صحابہ کرام کی ایک تو یہ قربانی ہے نا، گھر چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، کاروبار چھوڑا، یہ بھی قربانی ہے، لیکن اس سے اونچی قربانی کیا ہے؟ حرمین شریفین کی نمازوں کو چھوڑا، 50,000 نماز کا ثواب، 1,00,000 نماز کا ثواب، اس سے بھی اونچی قربانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑا اور دنیا میں پھیل گئے۔ اگر وہ گھروں سے نہ نکلتے اور قربانی نہ دیتے تو آج یہ اتنی رونق جو نظر آ رہی ہے یہ کہاں سے نظر آتا؟ تو صحابہ کرام ساری دنیا میں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 بیٹے ہیں، 10 کے 10 ملکوں میں جو ہے وہ دفن۔ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، اور اس وقت تبلیغ نہ ایسی سواریاں تھی جیسے آج کل ہے، اور نہ ایسی سہولیات تھی جو آج کل ہے، گدے گھوڑے اور اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، مشقت والا سفر، آگے کفار تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، مقابلے کے لیے کھڑے ہیں، کوئی ایمان لانے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ اس حالت میں انہوں نے دین کو پھیلایا، اور اللہ رب العزت نے دین کی روشنی جو ہے سارے عالم کے اندر پھیلائی۔ تو مسجد نبوی صرف نماز کی جگہ نہیں تھی، صرف نماز کی جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ تعلیم کی جگہ تھی، نماز کی جگہ تھی، عبادت کی جگہ تھی، خدمت کی جگہ تھی، جماعتوں کے رخصت ہونے کی جگہ تھی، کارگزاری واپسی کی بات سننے کی جگہ تھی۔ تو یہ سارے اعمال جو ہے وہ ہو رہے تھے، اور صحابہ کرام پھر نمازوں کی مشق کرتے، نمازوں کو ایسا بنایا تھا جو بھی مسئلہ پیش آتا نماز کی نیت باندھتے اور اللہ پاک سے وہ حل کرا لے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سیکھتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک باتیں بتاتے، صحابہ کرام ان کو یاد کرتے، اس کے اوپر عمل کرتے اور اللہ پاک کا ذکر کرتے، اور آپس میں ایسا سلوک تھا بقول مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ اگر مدینے کی بستی کی آبادی 10,000 کی لگائی جائے تو ہر آدمی کے 9,999 ہمدرد تھے، ایک کا بچہ بیمار تو 10,000 کا بچہ بیمار، ایک کے بچے کی شادی تو 10,000 کے بچوں کی شادی، ایسا آپس میں جو ہے وہ سلوک اور ایسا بھائی چارہ، حالانکہ غربت تھی، وہ بکرے کی سری جو چکر کاٹ رہی ہے 7 گھروں میں، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے مال نہیں تھا لیکن دل محبت سے بھرے ہوئے تھے، آپس میں ایسی محبت، ایسا اخلاق، ایسی رواداری، ہر آدمی جو ہے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے دوسرے کے لیے تیار۔ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں کو کالے مولانا پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھرے اجتماع میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کی تھی، امیر کو یہ سکھایا یہ مال تیرا نہیں ہے، تو خزانچی ہے، یہ مال اللہ نے تجھے دیا ہے اور اس میں دوسروں کا حق ہے، اور غریب کو یہ بتایا کہ تو نے سوائے اللہ کے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ بقول مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لو، اس میں دینا 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 بھرا ہوا ہے، ماں باپ کو دو، غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، محتاجوں کو دو، مسافروں کو دو، قیدیوں کو دو، دینا دینا ہے۔ اور ساری عدالتیں، سارے تھانے، ساری کچہریاں، ساری کورٹس کس سے بھری ہوئے؟ لینا لینا لینا، ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں ہے کہ और जज साहब और डीजी साहब और एसपी साहब, मैंने फलाने की जमीन दबा ली थी और उस वक्त मैं अंधेरे में था और मेरे दिल के ऊपर अंधेरा छाया हुआ था। अब जो है मेरे ऊपर हकीकत खुल गई है, जो किसी की एक बारिश जमीन दबाएगा क्यामत के दिन सात तबक काट के उसके गले में डाल दिए जाएंगे। मैंने किसी का पैसे खा लिए थे, उस वक्त मुझे पता नहीं था, अब मेरे पास पैसे मैं देना चाहता हूँ लेकिन वो आदमी मिल नहीं रहा। एसपी साहब आप उसको तलाश कर ले, तहसीलदार साहब आप उसको तलाश कर ले, मैं उसकी जमीन हूँ। एक केस भी ऐसा नहीं, सब लेना लेना लेने से भरे। एक दफा हमने ईद की नमाज पढ़ी रावण में, एक शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा यह बयान तो बुजुर्ग करते हैं लेकिन बुजुर्गों ने मुझे कहा कि तुम अपनी कारगुजारी सुना। तो कहने लगा मैं सखर का रहने वाला हूं और मैं पहले हिंदू था और हिंदू बिरादरी का चौधरी था, मैं किस तरह मुसलमान हूं ये बता दो। कहते कुछ मुसलमान नौजवान मेरे से सौदा ले जाते थे, अड़तियों का कारोबारी हूं मैं। चार पांच महीने वो नजर नहीं आए, फिर जो नजर आए तो मैंने देखा उनकी शक्लें तब्दील, कपड़े तब्दील, बात का अंदाज तब्दील। मैं हैरान हो गया, मैंने उनसे कहा तुम हज पर गए थे नजर नहीं आए? उन्होंने कहा नहीं हम हज पर नहीं गए थे, हम तो रावण गए थे, चार महीने लगा के आए। फिर वो नौजवान कहने लगे सेठ साहब हमारा आपके साथ बड़ा जरूरी काम है। मैंने कहा भी बताओ क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि आपके साथ हमारा लेन देन था, उस लेन देन में हमने आपके इतने हजार रुपए खाए हुए हैं जो आपको पता नहीं है। कहते मैंने रजिस्टर खोला देखा उनके जिम्मे कोई पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा कि भाई मेरे खाते में तो कोई पैसे नहीं। उसने कहा वो आपको नहीं पता, वो हमें पता है और पैसे अभी हमारे पास नहीं है, पैसे जो थे वो तो हम तबलीग में लगा के आ गए, हमने हिसाब बना लिया है, आप अपने रजिस्टर पर चढ़ा लें, हम आपको किश्तों में पैसे वापस करेंगे। कहते मैंने उनको कहा कि तुम मुसलमान पहले से थे या रायवण में जाकर कलमा पढ़ा है? उन्होंने कहा नहीं हम तो जद्दी पुश्ती मुसलमान। बोला पहले आपको पता नहीं था? बोला पता तो था लेकिन इस्तेजार नहीं था। अब डाकू से आप ये पूछे ना कि डाका डालना कैसा है तो वो क्या कहेगा? सवाब है, ऐसा नहीं कहेगा, कहेगा गुनाह है। और उसे कहो कि नमाज पढ़ना कैसा है तो ये कहेगा कि गुनाह है, ऐसा नहीं कहेगा, कहेगा सवाब है, नमाज पढ़ना सवाब है, डाका डालना गुनाह है, लेकिन डाका डाल रहे नमाज नहीं पढ़ रहे, इस्तेजार उसका नहीं। तो मेरे अजीजों और बुजुर्गों कहते हैं, बुजुर्ग अभी ये फरमा रहे हैं कि देखो भाई एक मुद्दत हो गई 80-90 साल हो गए ये तबलीग में चलते हुए, चिल्ले लगाते हुए, चार महीने लगाते हुए। अब बुजुर्ग फरमा रहे हैं अब दिल और दिमाग तबलीग को दे दो और नंबर एक पर तबलीग को कर दो। ये सारी दुनिया में जितनी भी जमातें चल रही है ये चार काम कर रही है, दावत का अमल चल रहा है, तालीम और तालुम का अमल चल रहा है, जिक्र इबादत का अमल चल रहा है, ये चल, लेकिन हमारे ये चार अमल कच्चे हैं, सहाबा कराम के पक्के थे। इन कच्चे अमलों के ऊपर सारी दुनिया में तब्दीली आ रही है, लाखों चोर डाकू अल्लाह पाक ने ताजुब गुजार बन, औरतें पर्दे में आ गई, लाखों लोगों ने अपने कारोबार ठीक कर गए, लाखों औरतें जो है उनकी जिंदगी बदल गई। तो इस कच्चे अमल से ये तब्दीली आ रही है और अगर असल पर हम आ जाए, इस काम को मकसद बना ले, फिर कितनी बड़ी तब्दीली जो है वो आ। तो कहते हैं जब आदमी किसी काम का अजम कर लेता है ना, फिर अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। बड़े हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना सईद अहमद खान साहब से इरशाद फरमाया, सारी दुनिया की नीयत कर लो। अर्ज किया जी मैंने कर ली सारी दुनिया की नीयत। फिर एक मौके पर बयान फरमा रहे थे तो इरशाद फरमाया, जब मैंने सारी दुनिया की नीयत की थी मेरी जेब में चार आने थे, और जब बयान फरमा रहे थे तो फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह 98 मुल्कों का सफर हो चुका है, अल्लाह ने जिंदगी दी तो बाकी मुल्क भी पूरे हो जाएंगे। फिर पुराने साथियों ने बताया कि मौलाना सईद अहमद खान साहब के पूरी दुनिया के 3 सफर हुए, ये किसने किए? जिसकी जेब में कितने थे? 4 आने। ये तबलीग पैसे पर है या कबूलियत पर है? हाँ, कहते हैं अल्लाह पाक से अपने आप को कबूल फरमा लें और बस अल्लाह पाक जो है रास्ते जो है वो खोल दे। اور جس چیز کا آدمی عزم کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے راستے جو ہے وہ کھول دیتے ہیں. اور تبلیغ اتنی آسان ہے, اتنی آسان ہے کہ کچھ نہ پوچھے. سادے سے سادہ آدمی, بیرون ملک میں ایک جوڑ تھا قرآنوں کا بیرون ملک, وہاں پر ایک نیا پشتو بولنے والا آ گیا اور ایک نیا عرب نوجوان آ گیا. اب جب اجتماعی عمل ختم ہوتا تو پشتو والا اور یہ عرب جو ہے دونوں ایک کونے میں چلے جاتے ہیں. عرب جو ہے وہ سگار پیتا تھا, پشتو والا نسوار کھاتا تھا. اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, پشتو والا عربی نہیں جانتا, عرب جو ہے وہ پشتو نہیں جانتا. تو پشتو والے نے ہمت کی, اس نے کہا یا شیخ تین چلے رائبن پاکستان, وہ اتنی بات کی, اتنی دعوت دی. بات آئی گئی ہوگی دو تین سال کے بعد یہ پشتو والا ہرمین شریفین گیا ہوا تھا تو وہاں پیچھے سے آ کے کسی آدمی نے اس کو پکڑ لیا. اس نے جو مڑ کے دیکھا تو ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے, عرب ہے, اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے. اس نے اسے کہا میں نے تجھے پہچانا نہیں. اس نے اس ملک کا نام لیا, اس جوڑ کا نام لیا اور اس نے کہا کہ آنا سگار و انتم نسوار, تین چلے رائن پاکستان, میں نے تین چلے لگا لی. تو اللہ ایسے راستہ کھولتا. ایک سردار تھا فرنٹیئر کا, بڑا خوبصورت نوجوان لیکن داڑھی نہیں رکھتا تھا, حالانکہ پٹھان اکثر داڑھی رکھتے ہیں. اور پھر اوپر سے اور ایک بات یہ تھی کہ اس کی بیوی کو بھی داڑھی سے چڑ تھی, اس کو بھی داڑھی اچھی نہیں لگتی تھی. تبلیغ والوں کے قریب آیا, سروزے لگائے, چار مہینے میں چلا گیا. اب اتنی داڑھی رکھ لی, اب جب واپس آیا اب سوچ رہا ہے کہ بیوی سے جھگڑا تو ہوگا. ریونڈ والوں نے کہا بھائی جھگڑا نہیں کرنا, گھر میں مل کر چلنا ہے, محبت سے چلنا ہے, سلوک سے چلنا ہے, نرمی سے چلنا ہے. اب یہ جو گھر پہنچا اس نے سلام کیا, بیوی نے جو داڑھی دیکھی وہ لال پیلی ہو کے غصے سے کمرے میں چلی. یہ اس کے پیچھے گیا, اس کو جا کے کہتا ہے بھائی بات سن. وہ بات نہ سنے, بھائی بات سن, تیرے ساتھ ضروری بات کرنی. وہ بات نہ سن. اس نے کہا تیرے ساتھ بڑا ضروری مشورہ کرنا ہے, تو سن تو صحیح. اس نے کہا کیا مشورہ کرنا ہے؟ اس نے کہا وہ فلانا ملک صاحب ہے نا, اس کی جوان قواری لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, میں نے ان کو نکاح کا پیغام دیا ہے. تو ملک صاحب نے ایک شرط رکھی ہے. بیوی نے کہا کیا شرط رکھی ہے؟ اس نے کہا ملک صاحب نے یہ شرط رکھی ہے کہ داڑھی منڈا دو پھر لڑکی دوں گا, تو اس بارے میں تیرا کیا مشورہ ہے؟ تو بیوی کہنے لگی دا سنت رسول استاپ مخمد ڈر شش کارا کیس. اردو والے سمجھے ہمیں ہاں کہ یہ سنت رسول تیرے چہرے پر بہت خوبصورت لگتی ہے, تو راستہ نکلا ہے. تو جھگڑا نہیں ہے, تبلیغ بالکل آسان. ایک گنڈری والا ہے, ایک چھابڑی والا ہے, ایک منگفلی والا ہے, ایک چپڑاسی, ایک چوکیدار, وہ سارے ہی اس کام کو کر سکتے. تو کس کس بھائی کا ارادہ ہے جی ساری دنیا میں پھرنے کا؟ ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے, اللہ آپ کا آنا انتہائی قبول فرمائے. تو کہتے ہیں نیت کر لیں گے نا اور اللہ سے مانگتے رہیں گے. ایک بات اور سن لیں, بات ختم کرتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک ایسا پیارا, ایسی پیاری بات ہے, سونے کے پانی سے لکھے تو وہ ختم نہیں ہو. کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ ایسا نہیں کرتا کہ مانگنے کا دروازہ کھولے اور دینے کا دروازہ بند کرے.